الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ الحمدللہ وہ مبارک اور وہ مقدس ساعت اور ایام انتہائی قریب ہے کہ جو اپنے دامن میں مغفرت و رحمت بخشش و عنایت لیے ہوئے ہے، اور وہ مہینہ جسے اللہ رب العالمین جل وعلا نے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا رمضان المبارک، وہ ہم سے انتہائی قریب ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانی رکھے، عبادت کے ذوق کو اللہ ہمارے بیدار رکھے، اور اس مقدس اور مبارک مہینے کا استقبال اور جو اس میں عبادت و ریاضت اور اس میں جو اللہ اور اس کے بندوں کا حق ہے، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ہمیں توفیق اس کی ادائیگی کی عطا فرمائے۔ چند باتیں، رمضان شریف کی آمد ہے تو ذکر کیے دیتا ہوں، اس کے بارے میں کچھ تاریخی پس منظر اور کچھ اس کے شرعی مسائل کی طرف آج ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اور پھر رمضان المبارک کی اس مہینے کی جو فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک سے جاری ہوئی ہے اس کو انشاءاللہ العزیز وقت مناسبت میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا۔ قرآن کریم نے روزے کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے، ایام معدودہ۔ اور یہاں سے پھر ایک شرعی مسئلے کی طرف قرآن نے وضاحت فرمائی، فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے کی فرضیت اس لیے ہے تاکہ تمہیں پرہیزگاری، تقوی اور اللہ رب العالمین جل وعلا سے انابت اور رجوع اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے قریب ہونے کے جو سلیقے اور طریقے ہیں وہ راستے تمہارے لیے ہموار ہو جائیں. صیام صوم کی جمع ہے, اور صوم کہتے ہیں رکنے کو, رک جانا. شرعی تعریف اس کی یہ ہے کہ ایک مومن مسلمان کا, مرد و عورت کا, صحت و عافیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے, اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنی ازواج سے قربت, کھانا پینا اور عمل زوجیت سے اپنے آپ کو روکنا, کیونکہ صوم کا معنی ہے رکنا, روکنا. تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے پینے سے اور عمل زوجیت سے اپنے آپ کو عبادت کی نیت سے روکے رکھنا, یہ ہے شرعی طور پر صوم کی تعریف, روزے کی تعریف. اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم سے پہلے پر بھی روزے فرض کیے گئے, تو یہ وہ مقدس عبادت ہے جو ہر سطح پر, ہر حیثیت سے, ہر امت پر اپنی حیثیت کے اعتبار سے فرض رہی, یہاں تک کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ روزے کی فرضیت اور اس کی ترتیب, تعداد کی کمی اور بیشی کے اعتبار سے یہ جاری رہی, پھر آخر میں پورے مہینے کا روزہ فرض ہوا. علماء یہ ذکر فرماتے ہیں کہ شروع میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے عاشورے کا روزہ فرض کیا, 10 محرم الحرام کا جو روزہ تھا یہ باقاعدہ فرض قرار دیا گیا تھا, اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے. پھر کچھ ایام کے بعد اس کی فرضیت منسوخ ہوئی, اور پھر ایام بیعت کے جو روزے ہیں کہ ہر چاند کے مہینے کی 13ویں 14ویں اور 15ویں یہ جو تاریخ ہے, اس کے روزے عاشورے کے روزے کی فرضیت کے منسوخ ہونے کے بعد پھر یہ 3 روزے فرض ہوئے. اور اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ پھر اس کی فرضیت بھی منسوخ کر دی گئی, یعنی پہلے لازم تھا کہ آپ عاشورے کا روزہ رکھیں گے, جیسے رمضان کا روزہ فرض ہے, تو کچھ دنوں کے بعد جب اس روزے کی عادت پڑ گئی تو بالتدریج گریجولی اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس امت پر, اپنے محبوب کی امت پر کرم فرمایا, جب 1 روزے کی عادت پڑی تو اس کو منسوخ کر کے 3 روزے آگے بڑھا دیے گئے, ہر چاند کے مہینے کی 13 تاریخ 14 تاریخ اور 15 تاریخ ایام بیعت کے روزے یہ فرض قرار دیے گئے. پھر کچھ عرصے کے بعد اس کی فرضیت کو بھی منع کر دیا گیا, منسوخ کر دیا گیا, اور اختیار دے دیا گیا کہ ان 3 روزوں کو رکھنا چاہو تو رکھو, نہیں رکھنا چاہو تو نہ رکھو. پھر اس کے بعد مفسرین لکھتے ہیں, حضرت ملا جیون رحمہ اللہ, کہ رمضان شریف کے اس مہینے کے روزے کو شروع کرایا گیا لیکن اس کو فرض نہیں کیا گیا, بس روزے رکھیں آپ. پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی, اور ہجرت فرمانے اس کے بعد سن 2 ہجری میں غزوہ بدر سے 1 مہینہ پہلے, یعنی شعبان کے مہینے کے اندر, کیونکہ غزوہ بدر جو ہے وہ رمضان شریف کے اندر ہوئی ہے, تو سن 2 ہجری میں غزوہ بدر سے 1 مہینہ پہلے باقاعدہ اور باضابطہ طور پر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا پھر منسوخ کیا گیا, اور اس کے بعد ایام بیعت کے 13 14 15 کے روزے تھے اس کو منسوخ کیا گیا, اس میں آزادی دی گئی کہ رکھنا چاہو رکھو, نہیں رکھنا چاہو نہ رکھو. اس کے بعد رمضان شریف کے روزے کو رکھنے کی ترغیب دلائی گئی, اور اب ہجرت کے دوسرے سال باقاعدہ باضابطہ طور پر قیامت تک کے رمضان شریف کے روزے کو فرض کر دیا گیا. فرمایا, ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے. یہ روزے کی تاریخ کو علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر فرمایا کہ اس ترتیب کے ساتھ روزوں کو فرض کیا گیا. روزے کی فرضیت کے حوالے سے اس کے وقت کی طرف جو میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا اس تاریخی پس منظر کو سمجھنے کے بعد, پھر ایک بات یہاں پر یہ بھی تھا ذکر کی ہے کہ یہ جو قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی روزے فرض کیے گئے. تو اس کے بارے میں ہمارے مفسرین کے متعدد اقوال ہیں کہ نصرانیوں پر بھی روزے کی فرضیت رہی ہے جو اہل کتاب تھے حقیقی طور پر، یہود پر بھی رہی ہے اور وہ عاشورے کے روزے کی فرضیت رہی ہے. لیکن اہل کتاب میں وہ لوگ اپنے نبی مکرم کی تعلیم سے پیچھے ہٹے اور اپنی طبیعت اور اپنی ذات کو بہت زیادہ دخل دیا، ان سے گرمی میں روزے نہیں رکھے جاتے تھے. تو ان کے چار پانچ قسم کے جو وڈیرے تھے وہ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا جی اجتہاد کرتے ہیں، اور حالانکہ جہاں پر قرآن کا واضح حکم موجود ہو اپنی پوری کیفیت کے ساتھ اپنی پوری ترتیب کے ساتھ تو اس میں اجتہاد نہیں ہوتا، کیونکہ منصوص مسئلے میں اجتہاد نہیں ہوتا. جب کہہ دیا گیا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں تو اب یہ رمضان کا مہینہ بھی مختص ہو گیا، روزے بھی فرض ہیں، تو یہ منصوص ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، اس میں اجتہاد نہیں ہوتا. اجتہاد اس چیز میں ہوتا ہے کہ جو غیر منصوص ہو، جس کو واضح طور پر قرآن میں نہ لکھا گیا، حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے اس کو بیان نہیں کیا، اب ایسا مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا، اب اس میں اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے، غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، اور ائمہ اعلام اس پر گفتگو کرتے ہیں. اس طرح یار کل کے دور کی جدت ہے، معاملات ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر پر نماز کا مسئلہ، لوہے کی گھڑی پر نماز کا مسئلہ، انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا اس کا مسئلہ، دوائی آنکھوں میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا، دوائی کانوں میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا، یہ مسئلہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا اور نہ ہی حدیث پاک کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. اب جب یہ مسئلے سامنے آئے تو یہ وہ مسئلے ہیں جو غیر منصوص ہیں، نہیں لکھے ہوئے، نہیں بیان کیے ہوئے. اس میں پھر علماء کی جماعت کے وہ ماہرین علم جو صاحب تقویٰ بھی ہے اور اللہ کی خشیت اور خوف کی متحمل بھی ہیں اور امت کا درد بھی ہے اور علم کی امانت بھی ان کے پاس ہے، تو وہ پھر ایک خاص مسعود طریقہ اس کا ہے، اس علم کا، اس کے ذریعے قرآن و سنت کو بنیاد بنا کر موجودہ صورت کی ملتی جلتی کوئی چیز جو دور رسالت میں ہوئی ہو اس علت کو بنیاد بنا کر اس کو اس پر قیاس کر کے مسئلے کو نکالا جاتا ہے اور یہ جدت جو جدید مسئلے ہیں اس کو حل کیا جاتا ہے. تو اجتہاد وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر مسائل غیر منصوص ہو. لیکن نصرانی جو تھے، یہودی جو تھے، یہ پرانے چور ہیں، انہوں نے ہر چیز میں اپنی نفس کو، اپنی خواہش کو، اپنی انا کو مقدم کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو مشرف کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس امت میں خواہشات پیچھے ہیں، احکام الہی کی پابندی الحمدللہ آگے ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے، نماز کی رکعت تعداد موجود ہے، اس میں کسی فرقے کا اختلاف نہیں، اور یہی دین کا اصل اسٹرکچر ہے، قرآن کی آیات، نماز کی ترتیب، کلمہ شریف. اب یہاں پر یہ بات سننے کے لائق ہے کہ نصرانیوں نے اپنی جان پر گرمی کے روزے بڑے بوجھ کے رکھے، کہ اب گرمی کے روزے تو نہیں رکھے جاتے. ان کے چار پانچ چودھری جو تھے وہ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ پھر ہم اس کنورٹ کر دیتے ہیں سردی کے موسم، اور کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، اب ہمارے لیے بڑا مشکل ہے روزہ رکھنا، تو ہم اس کو سردی میں کنورٹ کر دیتے ہیں. ہاں پھر یہ کہ ہم جس مہینے میں ہمیں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، اب یہ سردی میں بھی آ سکتا ہے کئی سالوں تک، اور کئی سالوں کے بعد جیسے ابھی گرمی میں آ رہا ہے، کیونکہ رمضان کا نام لے کر شہر رمضان کہہ دیا ہے قرآن نے. اور پھر یہ بھی اشارہ فرمایا کہ جو اس مہینے کو پائے گا فلیصم، تو وہ روزہ رکھے گا. تو اسی طرح ان کے لیے بھی مہینے اور حالات کو متعین کیا تھا. لیکن گرمیوں میں جب آ گیا تو دن لمبے ہو گئے. ابھی میں سفر میں تھا تو وہاں پر ابھی جو روزے وہاں شروع ہو رہے ہیں، ہالینڈ کے اندر جو شفق ہے اور یو کے اندر جو ہمیں شفق کا دیکھا کہ مغرب کا وقت داخل ہوتا ہے، شفق احمر یعنی آسمان کے اوپر جو سرخی ہے وہ ختم ہوتی ہے تو پھر آسمان سفید ہو جاتا ہے، جس کو شفق ابیت کہتے ہیں. اور جب تک یہ شفق ابیت ختم ہو کر رات کی تاریخی تاری نہ ہو جائے تو عشاء کا وقت داخل نہیں ہوتا. اور میں نے خود ابھی اس سفر کے اندر باقاعدہ وہاں علماء سے ملاقات کر کے ڈنمارک کے علاقے کے اندر، ناروے، اوسلو کے اندر اور ہالینڈ کے اندر، یو کے میں دیکھا، اور باقاعدہ ہم گھنٹوں باہر کھڑے رہے فجر تک کہ 10 بجے سے مغرب کا وقت داخل ہو گیا رات کو، اور شفق ابیت پوری سفیدی آسمان کے اوپر ہے، رات کی تاریخ کی چھاتی نہیں ہے کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے، یعنی عشاء کا وقت داخل ہی نہیں ہوتا.
اور صبح تک جو ہے وہ آسمان پورا سفید رہتا ہے، اور وہ لمبا عرصہ ہونے کے بعد فوراً فجر کا داخل ہو جاتا ہے وقت، اور دن اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ 22 گھنٹے کا روزہ ہے اس وقت ہالینڈ کے اندر، ابھی تقریباً 21 گھنٹے 22 گھنٹے کا، یہی یو کے اندر اس کا ریشو بن رہا ہے 21 گھنٹہ 22 گھنٹہ۔ اب وہاں پر علماء کی اجتہادی مسائل ہے کہ فجر کے وقت کے بعد علماء اپنے اجتہاد سے 1:30 بجے 1:20 کے قائل ہیں، کچھ علماء 2:20 کے قائل ہیں، کچھ علماء 3:30 کے قائل ہیں، تو یہ علم توقیت کے مسئلے پر اختلاف۔ تو یہ عیسائیوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، تو جب دن بڑے ہو گئے تو انہوں نے ڈرامے بازیاں شروع کر دی، انہوں نے کہا کہ جناب اب ایسا کرتے ہیں اس کو سردی میں کنورٹ کرتے ہیں، اور یہ بھی قدرت کا ایک نظام ہے۔ ہمارے وہاں الحمدللہ اس ملک کو اللہ سلامت رکھے، ہمارے وہاں ایک توازن ہے موسم کا، اور اس طرف آپ نارتھ کی طرف چلے جائیں، بلندی کی طرف چلے جائیں، تو پورا موسم کا نظام خراب ہے، یہاں تک کہ سردی کے اندر روزہ 6 گھنٹے کا ہے، 6 گھنٹے کے اندر، یعنی ابھی آپ نے سحری کی ہے اور 6 گھنٹے کے بعد افطاری ہے، تو سردیوں کے اندر دن اتنا سمیٹ جاتا ہے، اور گرمیوں کے اندر اتنا پھیل جاتا ہے کہ وہ 22 گھنٹے تک کا دن چل رہا ہوتا ہے، یعنی 1:30 بجے کے قریب اگر آپ روزہ بند کرتے ہیں تو وہ جا کر 9:30-10 بجے کے قریب کھلتا ہے، تو یہ تقریباً 22 گھنٹہ اور 21 گھنٹے کا یہ دورانیہ ہوتا ہے۔ تو عیسائیوں نے یہ کیا کہ ان جو روزے ان پر فرض کیے گئے تھے اس سے وہ منکر ہوئے، اپنے ذات اور اپنی طبیعت کو انہوں نے بہت زیادہ ترجیح دی، شریعت کے احکام کو پس پش ڈالا، اور انہوں نے سردیوں کے روزے اپنے اوپر فرض کر دیے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ سردیوں کے روزے تو ہم نے کر دیے اور اللہ کے احکام کو ہم نے بدل بھی دیا، تو انہوں نے کہا اس میں 20 روزے اور بڑھا دیں، کفارے کے طور پر 20 روزے اور بڑھا دیں۔ تو یہ کیفیات انہوں نے اپنے ساتھ تبدیل کرتے رہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اللہ رب العالمین نے جب بالترتیب عطا فرمائی تو الحمدللہ یہ 1400 سال ہو گئے ہیں، چاہے نارتھ کا مسلمان ہو یا ساؤتھ کا مسلمان ہو، ایسٹ کا ہو یا ویسٹ کا ہو، رمضان مبارک کا مہینہ جہاں پر داخل ہو گیا مسلمانوں نے روزوں کی ترتیب کی، چاہے وہ 21 گھنٹے کا بن رہا ہو یا 19 گھنٹے کا بن رہا ہو، یہ 17 گھنٹے کا بن رہا ہو یا یہاں کے اعتبار سے 15 گھنٹے کا بن رہا ہو۔ تو فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تم پر تاکہ تم جو ہے وہ پرہیزگاری اختیار کرو۔ رمضان شریف کی اس ترتیب کے بعد اور اس کیفیت کو ذکر کرنے کے بعد، اب آئیے ہم فضائل سے اپنے آپ کو متمتع کرنے کے لیے اس مبارک مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی چند باتیں سماعت کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شعبان المعظم کا یہ مہینہ تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری جمعے میں خطاب فرمایا تھا، اور ایک طویل خطبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس میں اس مہینے کی اہمیت کو واضح کیا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جوش عبادت ایسا تھا کہ رمضان شریف داخل ہونے سے پہلے ہی وہ روزوں کی کثرت شروع کر دیتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ احادیث کے اندر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اب جو مہینہ داخل ہونے والا ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا مہینہ ہے، وہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں نفل کا ثواب اللہ رب العالمین جل وعلا فرضوں کے برابر فرما دیتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر فرماتا ہے۔ فرما اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک وہ رات داخل ہونے والی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، جسے قدر کی رات کہتے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص جو صاحب استطاعت ہو وہ اپنے بھائی کو روزہ افطاری کرائے، اور جو روزہ افطاری کرائے گا اللہ رب العالمین جل وعلا اس کی مغفرت فرمائے گا۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ اگر ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ سکا نے فرمایا ایک گھونٹ پانی بھی اگر پلا دیا، کسی کو ایک گھونٹ پانی کے ذریعے بھی افطاری کرا دی، اور فرمایا کہ زیادہ مرتبے والا وہ ہے کہ جو صائم اور روزے دار کو پیٹ بھر کے افطاری کرائے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر عرب کے اس ماحول میں ارشاد فرمایا کہ اپنے غلاموں پر اس مہینے میں نرمی کرو، اس مہینے کے اندر جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں ان پر تم نرمی کرو اور آسانی کرو، اس لیے کہ یہ مہینہ عفو درگزر کا ہے، رحمت و محبت کا ہے۔ یہ پہلا خطبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لیکن مسلم شریف کے اندر ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے ملتی ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اعلیٰ فرمان کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم
وسلسلت الشیاطین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمائے یہ مبارک مہینہ جب داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کشادہ کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کو ابن ماجہ کے اندر، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن سعد اس کو روایت کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت سما ثمانیۃ ابواب، کہ جنت کے اندر آٹھ دروازے ہیں، منہا باب یسمی الریان، اور اس میں سے ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ لا یدخلہ الا الصائمون، اس دروازے سے صرف وہ جائے گا جو رمضان کے روزے رکھتا ہے. ایک اور حدیث پاک آپ کی خدمت میں اس فضیلت کے حوالے سے ترتیب کے ساتھ ہم نے جمع کی ہے، وہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، اور اس کو کئی الفاظوں کے ساتھ حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جمع ہوتے ہیں کہ سرکار فرمایا من صام رمضان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبک، کہ جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ، وہ احتسابا، اور اپنا احتساب کرتے ہوئے کہ میں نے کیا گناہ کیے ہیں، کیا معاملات کیے ہیں، اب اس سے برات اور اس کے تنافی کے لیے میں رب کی عبادت کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو فرما ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر روزہ رکھے اور نیت اس کی اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا کی ہو تو فرما غفر له ما تقدم من ذنبک، اللہ اس کے پچھلے اور اگلے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اور ایک حدیث پاک کے اندر یہاں تک آیا ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبک، کہ جو قدر والی رات، جو لیلۃ القدر ہے، اس قدر والی رات میں اگر قیام کرے ایمان کے ساتھ، یعنی اللہ سے اجر لینے کی امید کے ساتھ، اسی کی رضا کے لیے، اسی سے طلب خیر طلب کرنے کے لیے، احتسابا، اور اپنی برائیاں اور اپنے گناہوں کو یاد رکھتے ہوئے اس عبادت کو اللہ کی رضا اور اپنے گناہوں کا کفارہ بنانے کی نیت کے صحابے کی طرف کرتا ہے، تو حضور فرما غفر له ما تقدم من ذنبک، اس کے پچھلے اور اگلے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرماتا ہے. اس میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ قیام کا جو لفظ ہے اس سے کیا مراد ہے، اس میں علماء نے توسع سے کام لیا، فرما جو تراویح پڑھ لے گا وہ بھی قیام کے حکم میں آ جائے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جس کو تراویح کے ساتھ تہجد کا بھی شرف مل جائے، کیونکہ اس میں ہمارے علماء نے کافی بحث کی ہے کہ تہجد زیادہ افضل ہے یا تراویح زیادہ افضل ہے ان دنوں میں، تو فرمایا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تہجد کا رتبہ جو ہے وہ تراویح سے افضل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وہ عبادت اپنی افضلیت رکھتی ہے جو آدھی رات کے بعد کی جائے، اور تراویح جو ہے وہ ابتدائی رات میں، لیکن حکم دونوں کا اس کو ضروری قرار نہیں دیا گیا اجر و ثواب کے اعتبار سے. تراویح کو سنت موقعہ کہا گیا ہے، تنہا بندہ پڑے گا اور جماعت کے ساتھ پڑے گا تو مستحب ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھنے میں یہ ہوتا ہے کہ آسانی ہو جاتی ہے یا یگانت ہو جاتی ہے، ذوق زیادہ ہو جاتا ہے، قرآن کریم فرقان حمید کی آیات کو سننے کا مساجد کے اندر ذوق ملتا ہے، ورنہ تنہا بھی اسے تراویح پڑھنا اہل سنت کے نزدیک، روافظ پر بات ہوگی تو رمضان شریف میں جب میں درج دوں گا تو ان کے دلائل کا جواب بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اہل سنت و جماعت کے نزدیک الحمدللہ تراویح ایک بڑی بابرکت کی عبادت ہے، اور وہ رکعت 20 رکعت کے قریب ہے، تین اس کے اندر وتر شامل ہو جاتے ہیں تو 23 رکعت وہ نماز بن جاتی ہے، اور یہ سنت موقعہ ہے. جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تراویح پڑھی ہے، سیدنا ابوبکر نے بھی تراویح پڑھی ہے، سیدنا عمر نے بھی تراویح پڑھی ہے، اور پھر اس عبادت کی طرف مضبوط کرنے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے اس کو جماعت کی شکل حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں عطا فرمائی ہے. آئیے ایک اور حدیث پاک میں آپ کی خدمت مرض کروں، کیونکہ آج کا درس ہم چاہتے ہیں کہ طبیعتیں بیدار ہوں بشارتوں کو سن کر کے جو عظیم مہینہ داخل ہونے والا ہے. اور یہ حدیث پاک جو میں مسلم شریف کی پڑھ رہا ہوں اس میں کئی قسم کے فضائل کو حضور نے اس مہینے کے حوالے سے ذکر فرمایا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف، بہت مبارک حدیث ہے یہ سبحان اللہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ابن آدم کے ہر عمل اور نیکی کو بڑھاتا ہے، ایک گنا سے 10 گنا، 10 گنا سے 700 گنا. فما الحسنۃ بعشر امثالها الى سبعۃ ضعف، فرمایا جس طرح کے ایک نیکی سے اسی ایک نیکی کو اللہ اپنے فضل سے 10 درجہ عطا فرماتا ہے، اور پھر اسی 10 کو چاہے تو الى سبع مئات ضعف، وہ 70 درجے اللہ رب العالمین بڑھاتا ہے. لیکن فرما قال اللہ تعالی، حضور فرماتے لیکن اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کی ہر نیکی کو
ایک نیکی ایک اجر کو دس گنا کرتا ہوں اور دس گنے کو ستر گنا کرتا ہوں. فرما لیکن روزے کے لیے ایسا نہیں ہے, روزے کے لیے ایسا نہیں ہے. فرما الا الصوم, صوم جو ہے روزہ جو ہے وہ اپنی برکت اپنی عبادت کی رفتار اور ترقی میں اتنا بلند ہے کہ فرمایا کہ روزے کے لیے ہم 700 کی قید نہیں لگاتے, 70 کی قید نہیں لگاتے. فرمایا کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَأُجْزَى بِهِ, دونوں الفاظ ہیں. فرمایا یہ میرے لیے رکھا گیا ہے, اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں. کیونکہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو فزیکل طور پر وہ نظر آتا ہے کہ جناب یہ نماز پڑھ رہا ہے, لیکن روزہ جو رکھتا ہے وہ کیسے پتا چلے گا کہ جناب اس نے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا ہے. تو یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر موجود ہے, جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, کہ اللہ فرماتا اس نے میرے لیے رکھا ہے تو میں اس کی جزا خود عطا فرماؤں. فرما یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی, اس لیے اس نے اپنی خواہشات کو کھانے پینے کو میرے لیے رکھا ہے. گھر میں ساری چیزیں موجود ہیں, جیب میں پیسے موجود ہیں, بازار سے کوئی بھی چیز خرید کے کھا سکتا ہے, لیکن یہ رک رہا ہے اجلی, میرے احترام میں, میرے اکرام میں. تو فرمایا صوم لی فإنه لی وأنا أجزى به وأجزى به, کہ وہ میرے لیے تھا, صرف میں جانتا ہوں کہ یہ بندہ روزے دار ہے, ورنہ اس کی شکل سے صورت سے واضح تو نہیں ہوتا اور ہر چیز اس کے بارے سامنے موجود ہوتی ہے اور وہ چھوڑ دیتا اپنی شہوت و خواہشات کو کھانے پینے کو میرے حکم سے. تو فرما اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا. اس سے بڑا کوئی درجہ ہی نہیں, نہ 700 کا لفظ اس کے مقابلے میں آ سکتا ہے, نہ ہزاروں کا لفظ, نہ کروڑوں کا لفظ اس کے بارے سامنے آ سکتا ہے کہ جب رب یہ فرمائے وہ میرے لیے تو بس تم چھوڑ دو, ابھی کیا تعداد بتا میں خود اس کا. تو یہ روزے کی خاص خاصیت جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. فرما لسائی میں فرحتان, روزے دار کو اللہ رب العالمین دو خوشیوں سے نوازے گا. مسلم شریف میں فرما فرحت عند فطر ہی وہ فرحت عند لقاء رب ہی, وہ افطاری ہی کے الفاظ بھی ہیں. فرمایا ایک تو اس وقت اسے خوشی ہوتی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے اجازت اسے مل جاتی ہے کہ اب پی لے, اللہ کی طرف سے اجازت اسے مل جاتی ہے کہ اب کھا لے. فرما ایک خوشی اس کی دنیا میں یہ ہے, وہ فرحت عند لقاء ربہ, اور رمضان کے روزے رکھنے والوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ خاص طبقہ رب کا دیدار ضرور کریں گے, انہیں اللہ رب العالمین جل وعلا کا سبحان اللہ دیدار عطا فرمایا جائے. جس رب کے آسمان اور جس رب کی کائنات اتنی حسین ہے, جس کو دیکھنے کے لیے ہم میلوں کا سفر کر کے جاتے ہیں مناظر دیکھنے کے لیے, خوبصورت مقام کو دیکھنے کے لیے, تفریح گاہوں کو دیکھنے کے لیے, اور دیکھ کر کہتے ہیں جناب طبیعت تازہ ہو گئی, بوجھ ہلکا ہو گیا, غم مٹ گئے. تو جس کائنات کو بنانے میں یہ حسن ہے, تو جس نے کائنات بنائی ہے اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا. فرمایا اس کے لیے مومن کے لیے سب سے بڑی, جو سب سے بڑی نعمت ہے, عہدت کا مقتضا اور منتہا جو ہے وہ اس کے رب کا دیدار ہے. اہل سنت و جماعت الحمدللہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا قیامت کے دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے پڑھنے والے ہر شخص کو حضور کی شفاعت کے عوض میں اور اس رمضان شریف کے صدقے اپنا دیدار ضرور کرائے گا. شیعہ اس کا منکر ہے, لیکن اہل سنت الحمدللہ اس بات کے قائل ہیں, معتزلہ اس کے منکر ہیں. آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں واللحوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. فرما اللہ روزے دار سے اس قدر محبت فرماتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے اس نے, تو فرمایا اس کے معدے سے اٹھنے والی غذا کی وہ ہوا جو بدبو کی صورت میں منہ سے ظاہر ہو جاتی ہے خالی پیدا ہونے کی بنا پر, تو فرمایا کہ اس کے منہ سے اٹھنے والی وہ لحوف فہم سائے میں, اس کے منہ سے اٹھنے والی اس کے معدے کی وہ گرماش جو ایک عجیب سی بو کی صورت میں اس کے منہ سے نمودار ہوتی ہے. فرمایا اطیب عند اللہ من ریح المسک, وہ اللہ کی بارگاہ میں مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. والصیام جنت, اور فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے. وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُسْ وَلَا يَزْغَبْ. فرمایا کہ جو روزہ رکھے وہ فحش کام نہ کرے, آنکھوں سے فحش کام نہ کرے, زبانوں سے فحش کام نہ کرے, کانوں سے فحش کام نہ کرے, ہاتھوں سے, بالخصوص غیبت جیسی چیزیں جس کو حدیث پاک کے اندر زنا سے بڑا گناہ کہا گیا, زنا سے بڑا گناہ غیبت کو کہا گیا ہے, اور حسد کو بھی اس قسم کے الفاظ ذکر کیے گئے. تو فرمایا کہ جس نے رفس نہیں کیا, بے حیائی کے کام نہیں کیے, ولا یزغب, اور چیخ و پکار نہیں کی, گلا پھاڑ پھاڑ کر لوگوں سے بات کرنا, غصے کے اندر چیخنا پکارنا, فرمایا ایسا نہیں کیا. فإن صاب احد اوقات له, یہاں تک کہ کوئی شخص اس کو برا بلا بھی کہہ رہا ہے اور اس سے جھگڑا بھی کر رہا ہے,
فَلْيَقُلْ إِنِّي مَعِي صَائِمٌ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں میں روزے کی حالت میں تمہیں اس کا جواب میں نہیں دوں گا. اگلا اگر اس سے لڑتا بھی ہے جھگڑتا بھی ہے تو یہ گلا پھاڑ کر اس کو گالی نہیں دیتا یا گلا پھاڑ کر اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا بلکہ آگے سے صرف یہ کہتا ہے تمہیں جو کہنا کہہ دو میں تمہیں ان حالت میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. سکال علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ چیز نیکی ہے جو اس کو رب کا دیدار کرائے گی. تو یہ عظیم مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں فرضوں کی ایک فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر اور ایک نفل کا ثواب جو ہے وہ 70 ایک نفل کا ثواب جو ہے وہ فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک فرض کا جواب جو ہے وہ 70 فرضوں کی طرح ہو جاتا ہے. اور افطاری کرانے والے کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے, گناہوں کی معافی کی بشارت دی گئی ہے, چاہے کھجور کیوں نہ ہو اور ایک گھوٹ پانی کیوں نہ ہو. اس میں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جملہ عبادتوں کے اندر ہم اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھیں. تعلی, تسنو, بناوٹ, رشتے داروں کو بلانا, افطار میں بلانا یہ بہت بڑی شان کی بات ہے, لیکن اس میں اپنا وڈیرا ہونا, چودھری ہونا, اپنا ملک ہونا, اپنا بڑا ہونا ظاہر کرنا یہ بہت بڑی شومی قسمت ہے. اور پھر افطار پارٹیوں کے اندر اعتدال کے ساتھ پیش آنا کہ بس کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں اور اس میں مغرب کی نماز کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے, تو ایسے افطار کا کوئی اعتبار نہیں. جس طرح روزہ فرض ہے, روزہ رکھا اس لیے گیا ہے تاکہ وہ رب یاد رہے, اور وہ رب جب یاد رہے تو اس کے بتائے ہوئے تمام طریقے یاد رہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا ان بشارتوں سے ہمارے سینوں کو کشادہ کرے, اور رمضان شریف کا یہ جو مبارک مہینہ آ رہا ہے اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں مستعد, ہم بڑھ کر اس میں اپنی کوشش کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی طرف کوشاں ہو, اور اللہ رب العالمین عبادت کی راہوں کو میرے لیے, آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے آسان فرمائے, اور اس رمضان شریف کو ہمارے ملک کے لیے اور تمام عالم اسلام کے لیے امن و سکون والا بنائے. دہشت گردی, بربریت اور بدامنی سے اللہ رب العالمین ہمارے مساجد کو, ہمارے مدارس کو, ہمارے بازاروں کو, ہمارے گھروں کو, ہمارے محلوں کو اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.